بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، بشرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں باب نمبر 25 شرح کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باب بیان شیء من انواع السحر، جادو کے بعض قسموں کا بیان. قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظة هي النميمة القالة بين الناس؟ رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. انتهى الباب. الشيخ بن باز رحمه الله فرماته، مؤلف كاس باب باندھنے سے یہ ارادہ اور یہ مقصد ہے کہ بعض ان چیزوں کا بیان کرنا ہے جنہیں جادو کہا جاتا ہے، تاکہ مومن متنبہ ہو جائے اور ان چیزوں سے خبردار ہو کر دوری اختیار کر لے، اور ان میں سے کچھ ایسی چیزیں جنہیں جادو کہا جاتا ہے ان کی، ان چیزوں کے ضرر نقصان کی وجہ سے اگرچہ حقیقتاً وہ جادو نہیں ہے، یعنی جس میں شیاطین کی عبادت کرنا یا شیاطین کے ذریعے سے جو جادو ہوتا ہے، کیونکہ وہ جادو جو شیطانوں کی مدد سے کیا جاتا ہے وہ حقیقی جادو ہے، اور ایسا جادو بھی ہوتا ہے جس کو جادو تو کہا جاتا ہے لیکن حقیقتاً شیاطین سے مدد حاصل نہیں کی جاتی، نہ شیاطین کی عبادت کی جاتی ہے، تو اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے. نقصان دونوں میں ہوتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ایک شرک اور کفر ہے، دوسرا شرک اور کفر نہیں ہے، تو یہ چیز جاننا لازمی ہے. یعنی ہر قسم کا جادو شرک اور کفر نہیں ہوتا، اس لیے شیخ صاحب نے یہ باب الگ سے باندھا ہے. جادو کا ذکر کیا ہے پچھلے درس میں ہم نے جان لی ہے کہ جادو کیا ہے, جادو کا حکم کیا ہے, لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض نصوص میں جادو کا ذکر ہے, اس سے مراد یہ کفر یا شرک والا جادو نہیں ہے. اس لیے مسلمان کو متنبہ ہونا چاہیے, جادو میں نقصان تو لازمی ہے لیکن ہر قسم کا جادو میں شرک اور کفر لازم نہیں آتا. پھر اس کی دلیل کے طور پر اس موضوع کے تعلق سے چند نصوص بیان کیے ہیں. سب سے پہلے جو حدیث ہے, قال احمد حدث محمد بن جعفر الى اخر ان سمع رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت, کہ بے شک عیافۃ طرق اور طیرۃ جبت میں سے ہے. شخص فرمات الجبت السحر, جبت سے مراد جادو ہے, كما قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ, جیسا کہ سر عمر نے انہوں نے فرمایا ہے. والمعنى معنى يه اس حديث کا ان هذا يطلق عليها ان هذا يطلق عليها انها من السحر من جهه ما فيها من الشر والفساد. ان چیزوں کو جادو اس لیے کہا گیا ہے کہ ان چیزوں میں فساد ہے اور شر ہے, اور دوسرا اعتبار بھی ہے, دوسری جہت بھی ہے کہ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں وہ علم غیب کا دعوے دار بھی ہو سکتے ہیں. عیافت سے کیا مراد ہے؟ زجر الطیر کما قال عوف, عوف جو راوی ہے اس حدیث کی کا معنی بیان کیا ہے. عیافت کیا ہوتا ہے؟ زجر الطیر, زجر الطیر سے مراد پرندوں کو اڑانا, تو وہ لوگ پرندوں کو اڑاتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ پرندوں کو اڑنے سے ان کو نفع نقصان ہوتا ہے. تشاؤم بدشگونی ہے اور تیمن اچھا شگن ہے, تو وہ پرندوں کو اڑاتے تھے, اگر پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو ان کے لیے اچھا شگن تھا, اگر بائیں طرف مڑ جاتا اڑتے ہوئے تو یہ ان کے لیے بدشگونی ہوا کرتی تھی, اور یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہے. کیونکہ پرندوں میں نہ تو کوئی خیر ہے نہ کوئی شر ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے, لیکن ان کی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے ان لوگوں کی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بعض جانور اور بعض چیزوں سے بدشگونی کرتے ہیں, شبن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جیسا کہ الغراب, غراب کہتے ہیں کوے کو, بعض لوگ کوے کو دیکھ کر بدشگونی لیتے ہیں. والبومۃ, بومہ کہتے ہیں الو کو, اور بعض لوگ الو کو دیکھ کر بدشگونی لیتے ہیں. او حیون سیء الخلقتی, یا بعض ایسے جانور جن کی تخلیق اچھی نہیں, یعنی جو بدصورت جانور ہیں ان کو دیکھ کر بعض لوگ یہ عقیدہ رکھ لیتے تھے کہ آج ان کا دن اچھا نہیں گزرے گا, ان کا وقت اچھا نہیں گزرے گا, کوئی مصیبت آ جائے گی, اسے کہتے ہیں بدشگونی, یا برا فال بھی کہتے ہیں. اور جب کسی اچھے خوبصورت جانور کو دیکھتے یا پرندے کو دیکھتے تو اس سے اچھا فال یا اچھا شگن لیتے, اور یہ کہتے کہ یہ جو ہے یہ اچھی چیز ہے, اور اس چیز کا ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. طرق سے مراد جو حدیث میں آیا ہے, الخط يخط في الارض, مٹی زمین پر جو ہے وہ کوئی لائنیں کھینچتے, اور وہ یہ کہتے یا وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ ان لائنوں سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, بعض اوقات یہ صرف محض عبث ہوتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, اور بعض اوقات یہ صرف ایک خیال اور فکشن ہوتا ہے, اور حقیقت میں لوگ شیطانوں کی خدمت کرتے ہیں, شیطانوں سے مدد حاصل کرتے ہیں, اور علم غیب کا دعویٰ کرتے ہوئے کچھ باتیں کرتے ہیں, اور حقیقت میں یہ سب جھوٹ ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جسے علم الرمل بھی کہتا ہے، آپ نے سنا ہوگا رمل جو ہے، بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو مٹی پہ کچھ لائنیں کھینچتے ہیں اور پھر آپ کو آپ کی قسمت کے بارے میں بتاتے ہیں، اسے رمل کہا جاتا ہے یا علم الرمل بھی کہا جاتا ہے. اور اکثر لوگ جو یہ عمل کرتے ہیں وہ شیطانوں کی مدد سے عمل کرتے ہیں. اکثر دور حاضر میں جو لوگ دیکھے ہیں یا جن کو دیکھا ہے، وہ جادو جیسے یا جیسے کاہن ہوتا ہے جو آپ کو کسی چیز کی خبر دیتے ہیں، مستقبل کی یا ماضی کی خبر دیتے ہیں. کسی گھر کی گھر میں چوری ہوتی ہے تو کسی کاہن کے پاس جاتے ہیں اور وہ کچھ خاص عمل کر کے شیاطین کو جمع کر کے یا شیاطین کو بلا کر ان کے لیے کچھ عبادت صرف کر کے شرک اور کفر کر کے ان سے کچھ پوچھ لیتا ہے. اور شیاطین جیسے پچھلے دروس میں گزرا ہے، وہ یسترقون السمع، فرشتوں سے باتوں کو سن چرا لیتے ہیں اور پھر وہ اس کاہن تک پہنچا دیتے، جو آگ کے گولے سے پہلے جل جاتا، اس سے پہلے کہ دوسرے جو اس کو نیچے شیطان اسے پہنچانے سے پہلے تو کاہن خبر نہیں ملتی، اور اگر وہ خبر پہنچانے کے بعد جل جاتا ہے تو پھر وہ خبر کاہن تک پہنچ جاتی ہے. ایک سچ ہوتا ہے، کاہن 100 جھوٹ ساتھ شامل کر دیتا ہے اور لوگ 100 جھوٹ بھول کر ایک سچ کو لے کر کاہن کو سچا سمجھتے ہیں. اس لیے سخت وعید آئی ہے، جو کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، کیا حکم ہے، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر تصدیق نہیں کرتا، صرف شغل میلے کے لیے جاتا ہے، دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ کاہن کرتا کیا ہے، ایسے شخص کی 40 دن کی نماز نہیں، یعنی 200 نمازیں دیکھیں آپ، اس شخص کی ضائع ہو جاتی ہیں. مطلب یہ نہیں کہ وہ پڑھے گا نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا اجر سب مرتب فرمایا ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا. کتنی خطرناک باتیں ہیں. اور رمل والے بھی کچھ ایسے ہی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم جادوگر نہیں ہیں، ہم کاہن بھی نہیں ہیں، کہانت بھی نہیں کرتے. وہ تو غلط ہے، وہ تو شرک کفر ہے. ہمارا اپنا ایک عمل ہے، اپنا ایک طریقہ. وہ کیا ہے، ہم زمین پر آپ کے ساتھ مٹی پر کچھ لائنیں کھینچتے ہیں، آپ قسمت بتا دیتے ہیں. بھی مٹی میں کون سی قسمت ہے بھائی؟ اب مٹی ہماری مقدر لکھے گی بتائے گی، یا یہ جو چند لائنیں تمہیں زمین پہ کھینچی یہ ہمارے مقدر بتائے گی کہ ہمارے مقدر میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ محض ایک دھوکہ ہے، یہ جو عمل کرتے ہیں زمین پر صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان سے الگ ہیں. الگ نہیں ہیں، کام وہی ہے. السلام ورحمۃ اللہ. اور بہت سارے ہیں، طوطے والے بھی ہوتے ہیں. طوطے والا جناب، ایک طوطا پالر ہوتا ہے، وہ چٹیاں رکھی ہوتی ہیں، اس میں مقدر کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اچھا ہے برا. پھر آپ طوطے کے پاس جو اس کو کچھ پیسہ دیتے ہیں اس بندے کو، وہ طوطا نکالتا ہے. جناب طوطا یوں ایک دو چکر لگاتا ہے، کوئی ایک لفافہ نکال لیتا ہے، بس طوطے نے آپ کے مقدر کو فائنل کر لیا. بھائی شادی کرنے نہیں کرنی، بڑا عورتوں کو بڑا رش ہوتا ہے، عورتوں کو میلوں میں جب یہ چیز ہوتی ہے نا. اب تو عورتوں کے جوان بھی وہاں پہ پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس زیادہ تر وہ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ شادی مقدر میں لکھی شادی ہو جائے گی، تمہیں کیا فکر پڑی ہے بھائی؟ وہ پھر شرک کر کے شادی کرنی ہے؟ سبحان اللہ. یہ وہی کہانت ہے، اگر اس نے تصدیق کر لی ہے کہ جو کچھ اس چٹھی میں لکھی ہے وہ ایسا ہی ہوگا، یہ بھی وہی ہے. فقط کفر بانزل علی محمد، یہ بھی کہانت ہے، علم غیب کا دعویٰ ہے. اب طوطے بیچاروں کیا بات، اس کو جو بھی لفاف اس نے اٹھا لیا اٹھا لیا ہے. سبحان اللہ. اس طریقے سے پامسٹری جو ہے، یعنی ہاتھ کا جو ہے پڑھنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. ہاتھ کو دیکھتے ہیں، چند لائنیں دیکھتے ہیں اور اس کا خاص ایک علم ہے، وہ اس کے مطابق کرتے رہتے ہیں، پھر آپ کی فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یاد رکھیں. اسے زمرے میں آتا ہے جو یہاں پہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. تو طرق جو ہے وہ خاص مٹی میں لائنیں بنا کر جسے رمل کہا جاتا ہے، یہ وہ عمل ہے. اچھا، یہ سب جبت میں سے، شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسے حدیث میں جبت، جبت سے مراد قال حسن رنت الشیطان، حسن نے کہا کہ یہ شیطان کا ساز ہے. رنہ چیخ کو بھی کہتے ہیں، ساز کو بھی کہتے ہیں. الطیرہ ہم سب جانتے، طیرہ کیا ہے؟ التشاؤم. تشاؤم کیا ہوتا ہے؟ بدشگونی ہوتی ہے، یا بدفال بھی کہا جاتا ہے، بدشگونی بھی کہا جاتا ہے. اور طیرہ سے مراد جو ہے بدشگونی لینا کسی دیکھی ہوئی چیز کو یا سنی ہوئی چیز سے. فرق کیا ہے؟ العیافہ اور الطیرہ میں کون بتائے گا؟ بالعیاف گزر چکا ہے نا، زجر الطیر، اور الطیرہ پھر دوبارہ بیان ہوا ہے. یہ سب جبت میں سے ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. تو کیا دونوں ایک چیز ہے؟ کوئی فرق ہے؟ عیاف اور الطیرہ میں کیا فرق ہے؟ تو طیرہ کیا ہے؟ لفظ طیرہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ طیر سے، طیر سے. تو عیافہ بھی پرندے کو اڑانا ہے، طیرہ میں بھی پرندے کو اڑانا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ طیرہ فصیح مفہوم ہے، طیرہ میں پرندہ بھی، پرندے کے علاوہ چیزیں بھی ہیں، لیکن عیافہ جو پرندے کو خاص اڑا کر اسے بد شگونی لینا یا اچھا شگون لینا، دائیں طرف یا بائیں طرف. طیرہ جو ہے مسموع اور مرئی، جو انسان سنتا ہے یا دیکھتا ہے. کوے کو دیکھ لیا ہے، اب اس کو اڑایا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہی بدشگونی لے لیا تو یہ طیرہ ہے، پرندے اڑانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. زجر الطیر خود اڑاتے تھے. اور طیرہ میں وسیع مفہوم ہے. بلی نے راستہ کاٹ دیا، بلی پرندہ تو نہیں ہے نا. کالے بلی نے راستہ کاٹنے سے اگر کوئی اپنے کام سے رک جاتا ہے کہ میں کام کروں گا تو اس میں مجھے نقصان ہو گیا، مصیبت آئے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بدشگونی لی ہے کہ نہیں؟ یہ طیرہ میں سے ہے. کسی نے کسی یعنی کوے کی آواز سنی، دیکھا نہیں ہے، یا الو کی آواز سنی ہے، اسے یعنی طیرہ سمجھتے ہیں، بدشگونی سمجھتے ہیں. کسی یعنی مصیبت زیادہ شخص کی آگ و بگاہ یا پکار یا چیخ سنی ہے، یا تکلیف زیادہ شخص کی کوئی تکلیف سنی ہے، تو اسے کیا ہوتا ہے؟ جو اسے بدشگونی لیتا ہے تو یہ سب طیرہ میں سے ہے. تو ہر مسموع اور مرئی جو انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، پھر اس سے بدشگونی لیتا ہے، اسے طیرہ کہتے ہیں. واضح ہے؟ اور طیرہ جو ہے، بدشگونی جو ہے، یہ حرام ہے اور شرک اصغر میں سے ہے، اور شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے طیرہ. یہ اچھی طرح سمجھ لیں، حقیقت تو شرک اصغر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پرندے کے لیے کچھ عبادت صرف نہیں کیے، یہ پرندے کو یہ نہیں سمجھا کہ مشکل کشا حاجت رہا ہے، نہیں، ٹھیک ہے نا. پرندے کے اڑنے سے اس نے ایک جزئیہ لیا ہے کہ مجھے نفع نقصان ہو سکتا ہے دائیں بائیں جانے سے، تو حقیقت میں تو کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، کیونکہ یہ شرک اکبر کا ذریعہ بن سکتا ہے بعد میں. یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ بے پرندہ نفع نقصان کا مالک ہو جائے گا، لیکن شرک اکبر اس وقت ہوتا ہے جب اس تطیر کو مستقل طور پر یہ مانا جائے، یہی عقیدہ رکھا جائے کہ نفع نقصان اسی کے اندر ہے، یا تدبیر اسی تطیر میں ہے یا اس پرندے میں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف وہ بدشگونی لیتے ہیں، یہ عقیدہ نہیں رکھتے عمومی طور پہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں سب جاہلیت میں سے ہے، اور جبت میں سے جبت جادو کو بھی کہتے ہیں، یعنی شیطان کی چیخ یا شیطان کی جو ساز ہے وہ جادو میں سے ہے. یہ بھی کہے گا کہ جبت بت کو بھی کہتے ہیں، یا ہر وہ چیز جس میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ سب جبت کے مختلف معانی اور سب درست ہیں. اور اس حدیث میں یہ مقصود ہے کہ ان سب چیزوں سے خبردار کرنا ہے، اس سے منع کرنا ہے، کیونکہ اس میں جاہلیت اور اہل جاہلیت سے تشبیہ لازم آتی ہے. اور یہ کہنا کہ لأبی داود والنسائی وابن حبان فی صحیح المسند منہ، یعنی اي قوله ان العيافة والطرق وطيرة من الجبد، اما ما بعد فهو عند احمد فقط، يعني ابو داود میں جو ہے وہ مرفوع ہے، جو حدیث ہے. مسند احمد میں یہ جو عوف کا قول ہے، جو عیافہ کی تعریف اور طرق وغیرہ کی تعریف ہے، یہ مسند احمد میں، ابو داود نسائی میں، ابن حبان میں نہیں ہے. سيدنا عبد الله بن عباس کی حدیث مرفوع، یعنی اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه ابو داود وسناده صحیح. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے، حدیث سے کے اندر یہ دلالت ہے کہ جو علم النجوم کا علم حاصل کرتا ہے یا تنجیم کا علم حاصل کرتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان تاروں کا جو ہے کائنات میں کوئی تاثیر ہے یا کوئی اثر ہے؟ اور یہ قول جو ہے یہ منجمین کا ہے جو نجومی ہیں اور جو شعب زباز ہیں اور یہ باطل ہے. اور بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تارے جو ہیں وہ کسی کی زندگی موت یا ملک کے زائل ہونے میں اثر ہوتا ہے. کوئی شخص مرتا ہے یا کوئی جیتا ہے, یعنی کسی مصیبت سے بچ جاتا ہے یا کسی کو ملک ملتا ہے, کسی سے ملک چھن جاتا ہے, تو یہ کہتے ہیں یہ مختلف جو آسمان کے جو تارے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور حدیث میں یہ آیا ہے من اقتبس شعبۃ من النجوم, جس نے نجوم میں سے کوئی حصہ لیا ہے, فقط اقتبس شعبۃ من السحر, تو اس نے جادو کا حصہ لیا, زاد ما زاد, یعنی جتنا وہ زیادہ علم نجوم میں سے لیتا رہے گا اتنی ہی زیادہ وہ جادو اور شر میں ڈوبتا جائے گا. اور اس سے مراد یہ ہے کہ علم النجوم جو نجوموں کا علم ہوتا ہے, اگر کچھ ایسی عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کا اثر ہوتا ہے پورے کائنات میں اور دنیا میں, تو یہ شرک میں سے ہے. اور اسے کہتے ہیں علم التنجیم. دوسرا علم التیسیر, ایک علم التأثیر ہے. تنجیم کے دو قسمیں ہیں آسانی کے لیے. علم التنجیم یعنی خود تاروں کا اثر ہوتا ہے دنیا میں, اور دوسرا ہے علم التیسیر, تأثیر اثر ہوتا ہے, تیسیر ان کی حرکت سے کوئی تبدیلی آتی ہے, یعنی موسم میں تبدیلی آئی ہے, سردی کا موسم ہے, گرمی کا موسم ہے, خزاں کا موسم, کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو ان ستاروں سے پتہ چلتا ہے کہ اب کون سا موسم آنے والا ہے اور اس کی خبریں ملتی ہیں. جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی ویدر والے بتاتے ہیں کچھ دن پہلے کہ بارش آنے والی ہے. یہ کون سا علم ہے؟ علم التیسیر ہے. یہ نہیں کہ علم غیب کی وہ دعویٰ کر رہے ہیں, نہیں, ایک خاص علم ہے. جیسے ڈاکٹر آپ کو ایکس رے اٹھا کے بتاتا ہے کہ بھائی اس مریض کو ٹی بی ہے کہ نہیں ہے, کہاں سے پتہ چلا ہے؟ ایک خاص علم ہے, اسے حاصل کیا جاتا ہے. پھر ایکس رے کا بھی ایک خاص علم پتہ چل جاتا ہے, جب اس کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے مطلب اس کے اندر فلاں فلاں بیماری ہے, اگر یہ نہیں تو یہ بیماری نہیں ہے. عوام کو پتہ ہوتا ہے, عوام اس کو پتہ نہیں ہے. وہ اسے کہتے ہیں علم الغیب النسبی. نسبی یعنی نسبتا, یعنی کسی وجہ کے کسی اعتبار سے کوئی چھپی ہوئی چیز, چھپی ہوئی بات جو لوگوں کو عام لوگوں کو پتہ نہ ہو, کوئی شخص اگر جان لیتا تو علم غیب نسبی ہے, ٹھیک ہے نا. جو مطلق ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, وہ کوئی بھی نہیں جان سکتا. نسبی جو مخلوق کو کسی نہ کسی ذریعے سے علم حاصل ہو سکتا ہے, جو بعض لوگ جانتے اور بعض نہیں جانتے ہیں. جو دوسری قسم ہے, جیسا فرماتے ہیں علم التیسیر جو ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جس میں یعنی قبلہ کا رخ کا پتہ چلنا. اب سورج بھی تاروں میں سے ہے, جب سورج نکلتا مشرق سے ہم کیا بتاتے ہیں کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے؟ جدہ میں. مشرق کیوں بتاتے ہیں؟ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے. اگر آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ لگانا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے, ٹھیک ہے نا, آپ سورج کو دیکھ بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو سورج کے قبلے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ جو یہ بتاتا ہے کہ مشرق اس طرف ہے, کیا علم غیب جانتا ہے؟ تو سورج کو دیکھ کے پتہ چلا کہ نہیں قبلہ کس طرف ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ علم التیسیر. سورج کی حرکت سے مشرق و مغرب کی طرف آتے ہیں جانے تو پتہ چل جاتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے. یہ علم التیسیر میں سے, علم التأثیر میں سے نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, شیخ صاحب فرماتے وہ نعمت اللہ. یہ علم جو ہے اس کا پتہ لگانا اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. اور پھر وقت تاروں کی حرکت سے اور وقت کے بدلنے سے, دن اور رات سے جو بعض لوگ بچگونی لیتے ہیں, جیسا کہ سفر کا مہینہ ہے. اب مہینے کب کیسے داخل ہوتے ہیں؟ تاروں کو دیکھ پتہ چلتا ہے کہ کون سا مہینہ شروع ہو کون سا نہیں ہو. چاند کو دیکھ پتہ چلتا ہے نا, اب چاند دیکھ ہم بتاتے ہیں کون سا مہینہ ہے. تو اگر سفر کا چاند نظر آ جائے, بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ خرید و فروخت روک دیتے ہیں. بعض لوگ جیسے ایسا فرماتے ہیں قربانی نہیں کرتے, یا خرید و فروخت روک لیتے ہیں, یا کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں کرتے تجارت کا یا شادی کا کوئی بھی, روک دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ بھاری مہینہ ہے. بھاری سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس میں نقصان ہوگا. شادی کریں گے تو نقصان ہوگا, تجارت کریں گے نقصان ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ اچھا شگن نہیں ہے, منحوس مہینہ, نعوذ باللہ, جسے کہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی جاہلیت کے عمل میں سے ہے. چاند کی حرکت سے جو مہینے کی ابتدا ہوتی ہے, چاند نظر آ جاتا ہے, نہ تو چاند کا قصور ہے نہ اس مہینے کا قصور ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو بھی اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھتے وہی ہوتا ہے. اسے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, یعنی ایک ہندو رسم بڑی عجیب سی رسم ہے. ہندو کیا کرتے ہیں شادی سے پہلے؟ کنڈلی ملاتے ہیں. وہ کنڈلی کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ ہاں, جنتری. کیا ہوتی ہے؟ وہ تاروں ہوتے ہیں نا سارے الگ بندے, اسٹارز مل رہے کہ نہیں مل رہے. وقت دیکھتے ہیں کون سا دن, کون سا وقت جو ہے وہ شگن ہے اور کس وقت میں بد شگنی ہے اور شادی نہیں کرنی چاہیے. ایسے ہوتا ہے ہمارے یہاں. کیا ہوتا ہے؟ بعض مسلمان کرتے ہیں, بعض مسلمان کنڈلی کا لفظ تو استعمال نہیں کرتے لیکن تاروں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تارے نہیں مل رہے ان کے, وہ شادی رک جاتی ہیں. کہتے ہیں نہیں, وہ بزرگ کہتا ہے کہ ان کے سٹارز نہیں مل رہے آپس میں. وہ سٹارز کے آسمان کے تارے ہیں بھائی, اللہ نے پیدا کیے ہیں. تاروں کا کیا کام ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے, کس لیے پیدا کیے ہیں؟ تین ہیں. کیا ہے؟ نمبر ایک آسمان کی خوبصورتی ہے, زینت ہے, اور راستہ دیکھنے کے لیے, بتانے کے لیے پتہ چل جاتا ہے, اور شیطانوں کو مارنے کے لیے ہے. یہ بات کہاں سے آ گئی ہے کہ اب یہ آسمان کے تارے بھی ہماری قسمت بتائیں گے اور ہمارے یہ بتائیں گے کہ کہاں پر بیٹے کی شادی کرنی ہے, کہاں پر نہیں کرنی ہے, کب کرنی ہے, کب نہیں کرنی ہے, کون سی ریٹ رکھنی ہے, کون سی ریٹ نہیں رکھنی ہے. چلو ہندو تو اپنا کام کرتے ہیں, یعنی جو بت پرستی کرتے اس کا باقی کیا رہتا ہے؟ ہاتھوں سے بت بنا کے سجدہ کرنے, جس کو سجدہ کرتے ہیں, اب وہ ایسے تو یعنی معمولی بات ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کنڈلی نہ مل رہی ہو تو کیا کرتے ہیں, اب شادی ان دونوں کی کرنی ہے, اب محبت ہوگی شادی تو کرنی ہے, کیا کریں گے؟ کیسے ملائیں گے بتائیں؟ ایک ان کا طریقہ ہے, پیڑ سے شادی کروا دیتے ہیں, اس کسی درخت سے شادی کروا دیتے ہیں, پھر کنڈی ملاتے ہیں, نہیں ملے اور درخت سے, کئی درختوں کے بعد پھر کنڈی مل جاتی, پھر اب شادی کر دیتے ہیں. اور بیچاری وہی دو چار درختوں کی بیوی ہوتی ہے, جا کے ان کو جا کے ملتی بھی رہے درختوں. درخت کی کوئی شادی ہوتی ہے کبھی سنا ہے آپ نے؟ لیکن جب شرک زندگی میں آتا ہے تو مت ماری, واللہ عقل کام نہیں کرتے. پھر یہی سزا کافی ہے ان کے لیے, یہی سزا کافی ہے واللہ. بھائی گھریلو جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں اللہ کے بندے, شادی میں جھگڑے نہیں ہوتے گئے میاں بیوی کے؟ ہوتے ہیں. طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا طلاق جو ہے اگر کسی صورت میں جائز نہ ہوتی, کبھی مشروع ہوتی؟ ایک حل ہے واللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے, آسانی ہے. اگر گھر نہیں چل پا رہا, روزانہ مشکلات ہیں, نہیں میاں بیوی کا جوڑ ہو رہا, تو طلاق ایک حل ہے, آخری حل ہے. نصیحت کرو, سمجھاؤ اپنی اس کی فیملی میں سے, اس کی فیملی میں سے جو لوگ ہیں صلح کرنے وہ جائیں, اور صلح و خیر سب کچھ کے بعد نہیں ہو سکتا. سورۃ الطلاق پوری سورت ہے قرآن مجید میں, سورۃ الطلاق احکام ہے طلاق کے پورے. کس لیے ہیں؟ کہ ایک حل ہے. لیکن یہ بات ہے کہ بھائی شرک کر کے اور بدشگونی کر کے یا تاروں میں یہ تاثیر یعنی سوچ کر بچوں کی شادی کرنی ہے, کیا برکت ہوگی کبھی؟ شرک میں کوئی برکت ہو سکتی؟ اب شرک اور بدعت سے ہمارے گھر چلیں گے؟ سبحان اللہ. تو مسلمان کو چاہیے کہ ان سے چیزیں جو ہیں ان کو جانے اور ان سے بچے. اگلی حدیث ولن نسائی من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر, ومن سحر فقد أشرك. جس نے کوئی گرہ ڈالی ہے اور اس میں پھونک ماری ہے تو اس نے جادو کیا ہے, اور جس نے جادو کیا ہے تو یقین اس نے شرک کیا ہے. شہباز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, مصنف رحمہ اللہ سے مراد یہ ہے اس باب میں اس حدیث کو لانے سے کہ مختلف جادو کی قسمیں بیان کرتے ہوئے یہ قسم بھی بیان کی ہے کہ گرہ ڈالنا, چاہے بالوں میں ہو, چاہے دھاگوں میں ہو, چاہے رسیوں میں ہو, اور اس گرہ میں اپنی خبیث جو نفس ہے اور جو جھاڑ پھوک یہ کرتے ہیں اور شیطانک مدد حاصل کرتے ہوئے ایسا عمل کرتے ہیں. کیونکہ وہ کرتے کیا ہیں جب وہ پڑھتے ہیں؟ دیکھو رقیہ کیا ہے، شرع دم کیا ہے. اب قرآن کی آیت جو ہے وہ پڑھ کے پھر دم کرتے ہیں. جادو میں کیا ہوتا ہے؟ وہی گرہ ڈالتے ہیں، اس میں کوئی وہ بھی دم کرتے ہیں. دم کی چیز کا کرتے ہیں، شرک کے الفاظ ہوتے ہیں. شرک کیا؟ کیونکہ شیطانوں کو تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ شرک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو شرک سے وہ دم کرتے ہیں. جو خبیث نفس ہوتی ہے اس سے وہ کرتے ہیں، اور پھر وہی واقع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. جادو کا اثر ہوتا ہے، جیسے اللہ کا ارشاد ہے، وما هم بظالم احد الا باذن اللہ، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اجازت سے. اے باذنہ الکونی، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے. وقد ذکر اللہ السحر فی قوله، اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر فرمایا ہے سورة العلق میں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، ومن شر النفاثات فی العقد، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے کس چیز سے؟ من شر النفاثات، نفاث نفاثات کسے کہتے ہیں؟ جمع نفاث. نفاث کون ہے؟ وہ پھونکنے والی، وہ عورتیں جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں، نفس کرتی ہیں یا دم کرتی ہیں. وہن السواحر، اور یہ جادوگرنیاں ہیں. اور دیکھیں سبحان اللہ، قرآن مجید میں مردوں کا لفظ نہیں ہے، نفاثات عورتوں کا ہے. آج بھی دیکھتے ہیں کہ عورتیں زیادہ ملوث ہیں جادو میں، مردوں سے زیادہ. جادوگرنیاں کسی زمانے میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، دور جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے بھی جو نصارہ تھے اور جو یہودی بن اسرائیل میں، کیا وچ کرافٹ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، یہ بہت عام تھا اس زمانے میں. اور یہی جادوگرنیاں ہیں جو یہ کام کیا کرتی تھیں. اور اس میں، اس زمانے میں جو کہیں پر کوئی خیر باقی تھا، تورات جی کا جو کچھ علم باقی تھا، جو صحیح لوگ کچھ باقی موجود تھے، وہ ان کے خلاف کافی انہوں نے یعنی کاروائیاں بھی کی ان کو روکنے کے لیے، اور لوگوں کو بھی آگاہ کیا ہے. یعنی خود بھی، یعنی مکمل توحید بھی تو کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ شرک عام ہو چکا تھا، بدعقیدی عام. لیکن جہاں پر کچھ کسی کو پاس کچھ صحیح علم باقی تھا تو وہ پتہ لگا سکتے کہ یہ جادوگرنی سے بچ کے رہنا ہے. ورنہ وہ کیا کرتے؟ لوگوں کی کوئی قسمت بتا رہا ہے، کوئی لوگوں میں جادو کے ذریعے سے کوئی محبت کے جیسے تعویذ ہوتے وہ بنا رہے، کوئی جدائی کے کر رہے، کوئی یہاں تک کہ کوئی یعنی قتل کرنے تک بھی پہنچ جاتے ہیں. تو دور حاضر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جادوگروں کے پاس سب سے زیادہ عورتوں کا مجمع ہوتا ہے، اور تعویذ کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں، عورتیں مردوں سے زیادہ استعمال کرتی ہیں. بچوں کو تعویذ کون زیادہ لٹکاتا ہے، کون پہناتا ہے؟ یعنی میرے پاس مریض زیادہ چھوٹے بچے لے کے اکثر عورتیں آتی ہیں، اب ہاتھ میں کالا دھاگا باندھا ہوا ہے یا تعویذ لٹکایا ہوا ہے، چیک کر لے تم مریض کو پہلے، پھر میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے. اچھا، اکثریت جو میرے سامنے آئی ہیں مسکراتی ہوں، کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، ایسے بس خوبصورتی کے لیے. وہ کہتے ہیں وہاں بھی ابھی ناراض ہو گیا، یہ اتارے گا ابھی، ڈاکٹر بھی جو ہے نا ناراض ہو جائے گا. تو نہیں، ویسے خوبصورتی کے لیے، خوبصورتی کے لیے ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تعویذ، بزرگ نے تعویذ دیا تھا، بزرگ نے ہے کچھ نہیں، قرآن لکھا ہوا اس کے اندر، قرآن والا ہے. اب اس کو کہیں سے پتہ چلا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اور جیسے کہ بس ایک ہم کیا کہتے ہیں، عادت ہے. دیکھیں شرک بھی عادت ہو چکی ہے ہماری زندگی میں، اللہ رحم کرے ہم سب پہ، واللہ یہ شرک و بدعات عادت کو طور پہ ہمارے گھروں میں نعوذ باللہ جگہ کر چکے ہیں، جس کی ہمیں شاید خبر بھی نہیں، اور اس کے خطرے کا پتہ بھی نہیں ہے شاید، یہ پتہ لگانا بھی نہیں چاہتے شاید. تو سمجھایا جاتا ہے یہ خوبصورتی کے نہیں ہوتا، یہ سفید بھی ہو سکتا تھا، یا سرخ لڑکی ہے بیچاری، سرخ نیلا پیلا کچھ بھی ہو سکتا، کالے رنگ کا کیوں ہے بھائی؟ پھر کالا ٹیکا بھی ہوتا ہے نا، تھوڑی سی گفتگو کے بعد وہ مان لیتے کہ باقی بد نظر کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا ہے. اب بد نظر بد سے یہ بچائے گا؟ اب بچے کا منہ کالا کر دو یا اس میں کالا دھاگا باندھ لو، ایک بھائی کو سبحان اللہ. تو اللہ کا شکر الحمدللہ، کئی ایسے عورتیں ہمیں خود فوراً کاٹ دیتی ہیں، کینچی رکھی ہوئی الحمدللہ میں خود کاٹ دیتی، اور کئی وعدہ کرتی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو اتار دیں گے. معاشرے میں یہ جو مصیبت ہے گھرانوں میں جو ایک جگہ کر چکی ہے، واللہ علم کے نور سے دور ہوگی، اور طلب علم کو چاہیں کہ اس چیز کا ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتہ داروں میں یہ چیز موجود ہے، میرے بھائی عام ہے یہ چیز، بعض کو ہم دیکھ نظر انداز کر دیتے ہیں، نظر انداز نہیں کرنا۔ ہاں اگر مناسب وقت نہیں ہے تو فوراً، آپ ضروری نہیں ہے آپ فوراً بات کریں، مناسب وقت یعنی وقت کی مناسبت کو دیکھ کے بات کی جاتی ہے۔ ایک شخص پہلے سے بیمار ہے یا ایک شخص وفات ہو چکی ہے، آپ اس کی یعنی جنازے میں جاتے ہیں، تعویذ دیکھتے ہیں، فوراً کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یا لوگ پہلے سے مرے ہوئے پہلے سے پریشان ہیں، وہاں پہ جو آپ جا کے منع کرتے، کون سنے گا آپ کی بات؟ تو ہمیشہ موقع دیکھے، مناسبت دیکھی جاتی ہے، اس کے مطابق پھر نصیحت بھی کی جاتی ہے۔ جیسا فرماتے ہیں سحر قسمان، جادو کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ایسی ہے جس میں گرہ بھی ڈالی جاتی ہے اور اس میں جھاڑ پھونک بھی کی جاتی ہے، اور کچھ دوائیاں بھی جو نقصان دہ دوائیں وہ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ دوسری قسم جو ہے اس میں تخیل ہے اور تلبیس اور تزویر ہے، یعنی دھوکہ دہی ہے اس میں، آنکھوں جسے کہتے ہیں آنکھوں کا جادو، یعنی اس طریقے سے کچھ عمل کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو وہ چیز نظر آتی جو حقیقت سے بالکل دور ہے، حقیقت سے تعلق نہیں اس کا، رسی سانپ نظر آ جاتی ہے، وہ حقیقت ہے۔ یہ صرف یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے جو جادوگر تھے انہوں نے یہ جادو کیا تھا وہ ہوا کرتا تھا، آج بھی موجود ہے یہ سحر التخیل جو ہے، کہ انسان کو لگتا ہے کہ ایسا ہے، حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، اور لوگ واقعی حقیقت وہ دیکھ رہے کہتے ہیں یہ سانپ ہے، آپ کو رسی نظر آ رہی ہو کہتے ہیں بھائی کہاں سانپ ہے، رسی ہے تو سانپ تو نہیں ہے، وہ ڈرتا ہے بےچارا جو بھاگتے کہتے ہیں یہ سانپ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یخیر الیہ من سحر انھا تسعى، موسیٰ علیہ السلام کو یوں لگا کہ ان کے جادو کے عمل کی وجہ سے کہ یہ حرکت کر رہی ہے اور چل رہی ہے۔ وقال وجاء بسحر عظیم، اللہ نے فرمایا کہ بہت بڑا عظیم جادو لے کر آئے ہیں وہ جادوگر۔ فسماه عظیما، اللہ نے کیا فرمایا کہ عظیم جادو، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے اور ان کو یہ جو ہے نا آنکھوں میں چیز نظر آئی ہے کہ جیسا کہ یہ حقیقت، جبکہ حقیقت کے بالکل خلاف تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ومن سحر فقد اشرک، جس نے جادو کو اس نے شرک کیا، کیونکہ جو جادو کرتا ہے تو وہ شیطانوں کی عبادت کرتا ہے یا ان کو پکارتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ کیوں؟ یعلمون الناس السحر، کیونکہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے یا دیا کرتے ہیں۔ وقال، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر، اللہ کا دو فرشتے ہاروت اور ماروت اللہ کے فرشتوں میں سے ہیں، اللہ نے آزمائش کے لیے یہ دو فرشتے نازل فرمائے ہیں، جادو کی تعلیم دیتے تھے، اللہ کی آزمائش ہے، لیکن ساتھ یہ بھی خبردار کرتے تھے، کسی کو تعلیم نہیں دیتے تھے مگر الا استثناء ہے، حتی یقول، دونوں کہتے ہیں انما نحن فتنة، ہم فتنہ ہے، آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فلا تکفر، تم کفر مت کرنا۔ وہ کفر تو کرنی ہے، وہ کیا کرنے آئے ہیں؟ جادو سیکھنے آئے ہیں، تو اسے کیا مراد ہے؟ جادو سیکھنا کفر ہے۔ تو کیا پھر یہ ہاروت اور ماروت کافر تھے؟ فرشتے کافر نہیں ہوتے، مکلف ہی نہیں ہیں، یاد رکھیں مخلوق میں سے جو فرشتے ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، اللہ کی آزمائش کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ جہنم کے فرشتے جہنمی ہیں، ان کو عذاب ہوگا کوئی نہیں، ہو عذاب ہوگا کوئی، اللہ نے پیدا ایسے کیا ہے۔ موت کا فرشتہ ظالم ہے، چھوٹے بچے کو قبض کرتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں ہے، اس کا کام ہی ہے یہ، اللہ نے یہ ذمہ کام لگایا ہے اس سے روح قبض کرنی ہے، بزرگ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، امیر ہے، غنی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اس فرشتے کا کام ہے کہ اسے روح نکالنی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، اگرچہ تعلیم دینے والا جو جادوگر ہے انسانوں میں سے، وہ تو کافر ہے، تو فرشتے کفر نہیں کرتے کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہے، جو تعلیم حاصل کرنے جاتا وہ کافر ہے۔ جیسا فرماتے ہیں اس آیت میں یہ دلیل موجود ہے کہ جو بھی جادو کی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اگلی حدیث میں وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اچھا جو اگلا حصہ اس حدیث کا شیخ صاحب فرماتے ہیں متعلق وکل الیہ، اس سے پہلے شیخ صاحب فرماتے ہیں حدیث جو ہے یہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے، کیونکہ حسن البصری رحمہ اللہ جو ہے روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ان کا سماع جو ہے یعنی حسن البصری کا سماع ابو ہریرہ سے ثابت نہیں ہے، اور یہ انقطاع ہے. اور دوسرا بھی ایک وجہ کہ عباد بن میسرہ جو راوی ہیں اس میں ضعف پایا جاتا ہے، لیکن شواہد سے یہ حدیث جو ہے معنی کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، شواہد معنی کے اعتبار سے صحیح ہے. اور پھر حدیث کا آخر جو من تعلق وکل الیہ، جو کسی چیز سے اپنا دل کو جوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. دیکھیں دل کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ دل اس سے جڑ جائے، نفع نقصان کے اعتبار سے، تقدیر کے اعتبار سے، مشکل کشا جروائی کے اعتبار سے، صرف اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک تدبیر کرنے والا، مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے جو بھی کسی چیز سے دل لگا کر کوئی عقیدہ بنا لیتا ہے کہ اگر یہ میں کروں گا تو کوئی نفع ہوگا، نہیں کروں گا تو نقصان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. بعض لوگ سپیاں استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ خاص قسم کے جو رنگز انگوٹھیاں ہیں اس میں خاص ان کو نگینا ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس سے میری قسمت اچھی ہے. بعض لوگوں کے لکی نمبرز ہوتے ہیں، یہ نمبر جو میرا جو ہے نا یہ یعنی اچھے یعنی لکھ لے کے آتا ہے، لکی نمبر ہے میرا فلاں نمبر جو وہ ٹھیک نہیں، یہ سب کیا ہے، یہ اسی میں سے ہے. تو مومن کو چاہیے کہ اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دے گا جو اس کے دل میں ہے. کیونکہ مخلوقات پتھر کیا کر رہا ہے، پتھر تو پتھر ہی ہے نا. جب یہ عقیدہ بن جاتا ہے نا کہ فلاں کسی پتھر اگر میں استعمال کرتا ہوں، کوئی یقوت کوئی زمرد وغیرہ وغیرہ، دیکھ بڑا رش لگا رہتا ہے، اور بڑی یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، بڑے مہنگے پتھر ملتے ہیں، کوئی خاص نام بھی ہے ان کا، کیا کہتے ہیں ان کو، پریشس سٹون، آپ انگلش میں ترجمہ کر دیا ہے، نہیں کوئی اور بھی اس کا اردو میں نہیں، صحیح بات تو ٹھیک ہے ان کی، لیکن ان کا نام ہے کیا پتہ نہیں، کہتا مجھے ذہن سے نکل گیا ہے، اردو میں کہتے ہیں. یہ کیوں مہنگے ہیں؟ صرف شکل و صورت نہیں کہ خوبصورت ہو، ماربل ان سے زیادہ مہنگا ہے. ماربل کو دیکھا پہنے ہو کسی کے ہاتھ میں؟ ماربل دیواروں پہ تو لگاتے، ہاتھوں میں نہیں پہنتے، نہ انگوٹھی میں پہنتے. اگر زیادہ مہنگے، یہ چیزیں کیوں زیادہ مہنگی ہیں ان سے، ماربل سے زیادہ مہنگی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں دل جڑا ہوا ہے کہ نفع ہوگا نقصان ہوگا. کوئی شخص ایک پہنتا عقیق پہن، عقیق بھی ایک پتھر کی قسم، ایسا قسم ہے عقیق، پتھر کی قسم ہے، یہ زمرد ہے یا قوت ہے، مختلف ہیں عقیق، ان میں سے ایک ہے. تو لوگ کئی تاجروں کو دیکھیں، اکثر تاجر استعمال کرتے ہیں، تاجر جو ان کو ہاتھ میں دیکھیں دو تین رنگز ہوں، کسی نے نیلا پہنا ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ براؤن بھی پہنا ہوا ہے، پھر ریڈ بھی یعنی یقوت بھی، سب مکس کیا ہوا ہے. اب قسمت کس میں ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں ایک کاروبار میں یہ کام دیتا ہے، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، تین کاروبار ہیں میرے. انَ اللہ ون اللہ راجوان، یعنی یہاں تک بھی لوگ پہنچے. آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیکوریشن کے لیے، خوبصورتی کے لیے، نہیں نہیں نہیں، وہ کچھ اور ہوتا ہے. اچھا بعض لوگ سوال کرتے ہیں اگر اس لیے استعمال کیا جائے صرف عادت کے لیے، تب بھی میں کہتا ہوں میری گزارش مت استعمال کریں، کیونکہ اکثریت جو لوگ ہیں وہ جاہل ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں، وہ سمجھے گا جو ان کے دل میں ہے بدعقیدگی. اگر کوئی مرد پہننا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ چاندی کی انگوٹھی پہنے اگر پہننا چاہتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے، یا خود اپنے آپ کو یعنی ایسے جگہ پہ ڈال دے لوگ یہ شک کرنا شروع کرے، یار اس نے یہ اس لیے تو نہیں پہنا ہوا، کوئی بدشگونی تو نہیں ہے، کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے اس کے لیے، یہ کیوں اس نے پہنا ہوا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہی بہتر ہے. اور اگر اس عقیدے سے کرتا ہے تو وہ تو شرک میں سے وہ جائز نہیں ہے. نگینہ، نگینہ کہتے ہیں. بارک اللہ فیک. لکی سٹون، یہ بھی کہتا ہوں نا انگلش میں لکی سٹون، پریشس سٹون بھی کہتے ہیں، لکی سٹون بھی کہتے ہیں، لیکن نگینہ کا لفظ جو ہے وہی درست ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الیس اللہ بکافن عبدہ، دوسری آیت میں ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے اپنا دل لگا لیتا ہے اسے اللہ کافی ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کافی ہے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، واللہ پوری کائنات مل جائے، واللہ پوری کائنات مل جائے اسے نقصان پہنچانا چاہے کوئی پہنچا سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو یہ شخص ناراض کر دے یہی شرک اور بدعات کا عمل کر کے، اسے کون بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اور جس کا دل جادو تعویذ اور شیطانوں سے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انہی کے حوالے کر دیتا ہے. اور جو بھی غیر اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ خسارہ اٹھانے والا اور ہلاک ہو جاتا ہے. پھر اگلی حدیث میں سے مسلم کی حدیث میں چغل خوری کے تعلق سے بات ہوئی، العضا چغل خوری، اور چغل خوری میں بھی جادو سا اثر ہوتا ہے. چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک شخص کی بات سن کے دوسرے کی عدم موجودگی میں وہ اس کو پھر بتانا جسے وہ سن کے آیا ہے، اور آپس میں کیا ہوتا ہے؟ تفرقہ اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے، خصوص طور پر رشتہ داروں کے بیچ میں. اور اس سے بھی منع کیا گیا ہے سختی سے، کیونکہ پوچھا گیا ہے کہ یہ کیا نمیمہ کیا ہے؟ القالۃ بین الناس، لوگوں کی باتیں سن کر دوسروں تک پہنچانا. اور اسے عضا اس لیے بھی کہا گیا، نمیمہ کہتے ہیں، عضا بھی کہتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں اس کا جو ہے برا اثر ہوتا ہے اور نقصان کا باعث بنتا ہے، اور اس میں جھوٹ ہے، فریب ہے، اور دلوں میں بغض نفرت پیدا کرنا ہے، اور لوگوں کے بیچ میں فساد برپا کرنا ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں. وہ یحیٰ بن کثیر شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے کہ امام ابن عبد البر نے روایت کی، یحیٰ بن کثیر جو ہیں سلف کے معروف علماء میں سے ہیں، فرماتے ہیں قد یفسد النمام والکذاب فی الساعۃ اکثر مما یفسده الساحر فی السنۃ، کہ جھوٹا شخص اور چغل خور جو ہے وہ ایک گھنٹے میں اتنا فساد کرتا ہے جتنا کہ جادوگر ایک سال میں نہیں کرتا. سبحان اللہ، تو ان کا شر بہت زیادہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يدخل جنۃ النمام، جنت میں کبھی چغل خور داخل نہ ہوگا. اسے کیا مراد ہے؟ کافر ہے؟ نہیں، اسے کیا مراد ہے؟ یعنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو چغل خوری کرتے ہیں کہ جنت میں اگر داخل ہوں گے تو سب سے آخر میں داخل ہوں گے. کبیرہ گناہوں میں سے ان لوگوں میں سے ہیں جیسے کہ خودکشی کرنے والا شخص، کافر وہ بھی نہیں ہے، لیکن جنتوں پہ حرام ہے. کیا مراد حرام ہے؟ کب یعنی کب کبھی داخل نہیں ہوں گے، یعنی ان لوگوں میں سے ہے جو سب سے خالدین فیہا کا لفظ ہے، کہ خالدین فیہا سے کیا مراد ہمیشہ رہیں گے جہنم میں؟ نہیں، بلکہ بہت طویل لمبے عرصے تک رہیں گے، پھر اس میں سے جہنم سے نکال جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور چغل خور جو انہی میں سے ہے. سبحان اللہ. پھر عبداللہ بن عباس رحمہ، پھر عبداللہ بن عمر رحمہ کی حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض انداز بیان میں بھی جادو کا اثر ہوتا ہے. بیان فصاحت اور بلاغت کو کہتے ہیں، کیونکہ جو جس کا اچھا انداز بیان ہے اس شخص کا لوگوں دلوں میں اثر ہوتا ہے اپنے انداز بیان سے. اور حدیث کے اصل جو ہے یہ جمہور کے قول، کس میں مدح ہو رہی ہے بیان کرنے والے کہ جس کا انداز بیان اچھا ہے اور لوگوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، دلوں میں اثر ہوتا ہے، یہ مدح ہو رہی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے، بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کی مذمت کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا جو انداز بیان جو ہے لوگوں پہ جادو سا اثر کرتا ہے، تو یہ حقیقت مذمت ہے نہ کہ مدح ہے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اچھا انداز بیان ہے اور اس کا لوگوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اگر دعوت حق کے لیے ہے، کتاب اور سنت کی دعوت کے لیے ہے، تب تو یہ مدح کے قابل ہے. اور اگر یہ لوگوں میں شرک بدعات اور خرافات کے لیے ہے، یا لوگوں کی یعنی عیب جوئی کے لیے ہے، یا ان میں دھوکہ دہی کے لیے ہے، تو یہ ذم کے لیے ہے، مذمت کے لیے ہے. اور حدیث میں دونوں معنی محتمل ہیں. اور کتاب و سنت سے بڑھ کر کس کا یعنی انداز میں اچھا ہو سکتا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا انداز بیان اچھا ہو نہیں سکتا. تو کیا یعنی ہم کہیں گے کہ کیونکہ جادو سا اثر ہے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے تو یعنی نعوذ باللہ قابل مذمت ہے؟ نہیں. تو اس لیے انداز بیان کا اچھا ہونا جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ انداز بیان جو جس کا انداز بیان اچھا ہے وہ اصل بیان کیا کر رہا ہے. اگر حق بیان کر رہا ہے تو اچھا ہے, اگر باطل بیان کر رہا ہے تو برا ہے. اور امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اس شخص کو خطبہ کہتے ہوئے سنا اور اچھا اس کا انداز تھا. فقال هذا والله السحر الحلال, یہ اللہ کی قسم حلال جادو ہے. حلال جادو بھی ہوتا ہے. ابھی تو ہم نے یہ پڑھا کہ جادو شرک ہے, جادو کفر ہے, جادو حرام ہے, جائز نہیں. حلال بھی ہوتا ہے. ہاں جی, جادو حلال ہوتا ہے. قسم کھا کے بتا رہے ہیں. امام عمر عبد العزیز رحمہ اللہ معروف تابعین میں سے, من کبار سادات التابعین رحمہ اللہ رحمۃ اللہ واسعہ, فرماتے ہیں حلال جادو میں سے ہے. حلال جادو بھی ہوتا ہے. آپ کا حسن اخلاق حلال جادو ہے, آپ کا اچھا انداز بیان حق کو بیان کرنے کے لیے یہ حلال جادو. جادو کیوں کہا گیا بھائی؟ کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے, اور اثر مثبت منفی ہے؟ مثبت اثر ہے کہ آپ کو حق کی طرف بلاتا ہے, صراط مستقیم کی طرف لے کے آتا ہے. آپ حسن اخلاق سے کسی پیش آتے ہیں اور ان پہ اثر ہو جاتا ہے. لیکن حق کے لیے باطل کے لیے ہے؟ حق کے لیے ہونا چاہیے, تب یہ جادو حلال ہے. گھر کے اندر دیکھ لیں آپ, اپنے گھر کے اندر آپ اپنی اہلیہ سے اخلاق سے پیش آتے ہیں, پیار محبت سے پیش آتے ہیں, وہ آپ سے آپ خدمت کرتی ہے, آپ سے پیار محبت سے پیش آتی ہے, کون سا جادو ہے؟ یہ حسن اخلاق والا ہے کہ گھر کو جوڑنا ہے, گھر کو توڑنا نہیں ہے. تو گھر کو جوڑنے کے لیے اگر آپ کوئی اقدام کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ اس کا اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ اثر تو ہوا, لیکن یہ کون سا اثر ہے؟ خیر کے لیے, شر کے لیے؟ جو بھی اثر خیر کے لیے ہوتا ہے ظاہر نہیں ہے, آپ کا حسن اخلاق کوئی ظاہر چیز نہیں ہے, تو اس کے جادو سا اثر ہوتا ہے اور گھر آپ کا بچ جاتا ہے ٹوٹنے سے. اور کئی شکایتیں آتی ہیں, بھائی ہمارے گھر میں بہت جھگڑے ہیں, بہت پریشانیاں ہیں, اپنا رویہ بدل لو ذرا. میں نے کہا بھی تھا ایک درس میں کہ تھکی ہوتی ہے آپ ٹانگیں دبا لو. کسی شخص نے کہا یار یہ ٹانگ والی بات بہت بھاری ہوتی ہے, آپ یہ نہ کہا کریں. وہ کیوں بھائی, کیا ہوتا ہے ٹانگیں دباؤ یار. یہ کہاں کی یعنی انصاف ہے کہ اس نے آپ کی ٹانگیں دبانی ہے؟ جناب یوں سارا دن آفس میں بیٹھا رہتا ہے, سارا دن آفس میں بیٹھنا ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا سارے مرد ایسے ہیں, میں ان کی بات کر جو ایسے ہیں, جو لوگ غلط سمجھتے کہتے ہیں سب کی بات کرتے ہیں. جناب سارا دن آفس میں بیٹھا رہتا ہے, میں ڈاکٹر صاحب کی بات کرتا ہوں, چلو کسی اور کو چھوڑیں, مریضوں کو دیکھنے بیٹھا رہتا ہے کرسی پہ, شام کو آ کے ٹانگیں دبانی. ٹانگوں پہ کیا کیا تم نے بھائی, کیا کون سا ایسا کام کیا ٹانگوں پہ جو اتنی بھار پڑا ہے ٹانگوں پہ, تمہاری ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں اور دبانے کی ضرورت پڑ گئی. کیا 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 ہے سر, کرسی پہ بیٹھے ہو, وہ جو سارا دن کام کرتے رہی پورے گھر کا, اس کا حق ہے نا کہ نہیں کہ ٹانگیں دبائی جائیں؟ ہاں ٹانگیں نہیں دباتے ہو تو کم سے کم یار اچھے اخلاق سے تو پیش آؤ. اس کے کام کو سراہنا, تعریف کرنا, بیوی کی تعریف بعض لوگوں کو بہت مصیبت ہوتی ہے, کہتے ہیں یہ تعریف ہم کسی کی بھی کر سکتے ہیں, بیوی کی تعریف سر پہ یار چڑھ جاتی ہیں. آپ عجیب سے باتیں کرتے ہیں, گھر نہیں چلتے ایسے, گھر یوں چلتے ہیں سیدھا چلتے ہیں, سختی کریں گے تو گھر چلیں گے. سبحان اللہ, کس نے کہا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں, سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے, سختی کرتے تھے, مرتے پیٹتے تھے. سبحان اللہ, کبھی بھی کسی بچے پر, عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی خادم پر یا کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے بہترین گھرانے اس زمین پر صحابہ کی زندگی دیکھ لیں آپ. لیکن پتہ چلتا تھا کہ گھر کیا ہوتا ہے, ایمانی ماحول کیا ہوتا ہے, گھر کے اندر سکون کیا ہوتا ہے, اطمینان کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ, آج ہمارے گھر میں سب کچھ ہے, ایئر کنڈیشننگ ہے, پتہ نہیں سب کچھ ہے, کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور ہمارے گھروں میں سے اپنے فضل و کرم سے سکون, پیار, محبت, اخلاص جو ہے ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ عام کر دے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.